الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگو، ان آیات میں اللہ جل شانہ نے ایمان اور اس پر ثابت قدم رہنے اور جمنے کی فضیلت بیان فرمائی. اس کے متعلق میں انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں بیان کروں گا. یہ تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو سب سے بڑی نعمت ہے اور سب سے بڑی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے. اگر کسی ایماندار کو ایمان نصیب ہے تو چاہے اس کو دنیا میں کھانے کو ایک دانہ نہ ملے، پہننے کو ایک جوڑا نہ ملے، سونے کو ایک کمرہ نہ ملے، وہ کوئی راحت اس کو نصیب نہ ہو، تب بھی ایمان کی نعمت اور دولت اتنی بڑی اس کو حاصل ہے کہ دنیا کا نہ ہونا اس کے آگے ذرہ برابر بھی نقصان کا باعث نہیں. کیونکہ دنیا کی بھی ساری نعمتیں مل کر اور آخرت کی بھی ساری نعمتیں مل کر ایمان کے برابر نہیں ہو سکتی. تو ایمان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس پر جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. جتنا کوئی شکر ادا کرے گا اتنا ہی اس کے ایمان میں اضافہ ہوگا، جس قدر ناشکری کرے گا ایمان کمزور ہوگا، ناقص اور نامکمل ہو جائے گا، جو سخت نقصان دہ ہوگا اس کے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو جو جو آسانیاں اور سہولتیں حاصل ہیں اور جو جو رعایتیں ہمیں نصیب ہیں وہ سب ایمان کی بدولت ہے. اور آخرت میں بھی جو قدم قدم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہوں گی، سہولتیں ہوں گی، رحمتیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، مغفرتیں ہوں گی، سفارشیں ہوں گی، شفاعتیں ہوں گی، माफी का ऐलान मिलेगा, रियायतें मिलेंगी, ईमान की वजह से मिलेंगी। काफिर को कोई रियायत नहीं मिलेगी आखिरत। इसलिए हमें अपने इस ईमान की बड़ी कदर करनी चाहिए। इसकी कदर यह है कि दिल से अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करें कि अल्लाह आपका शुक्र है, आपका एहसान है कि आपने हमें साहिब ईमान बनाया। और फिर उन कामों करने की कोशिश करें जो ईमान का तकाजा है, जैसे अल्लाह ताला के अहकाम बजा लाना और उसकी नाफरमानी से बचने की बहुत ही ज़्यादा कोशिश करना, ये ईमान का बुनियादी मुतालबा है हमसे। और जितनी चीज़ें ईमान के लिए नुकसानदेह हैं उनसे अपने आप को बचाएं। ईमान के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होती है काफिरों की सोहबत और उनसे दोस्ती और उनके साथ उठना बैठना, खाना पीना, मिलना जुलना और उनके साथ मेल जोल करना, ये ईमान के लिए नुकसानदेह और सख्त मुजिर है ये। लिहाजा काफिरों की सोहबत से ही बचें, काफिरों के तौर तरीकों से ही बचें, काफिरों की मुशाबहत से ही बचें, काफिरों की मुशाबहत से भी बचें, काफिरों की दोस्ती से भी बचें, काफिरों के तौर तरीकों से ही बचें, उनसे मिलने जुलने से ही परहेज करें। और दुनियावी मामलात की हद तक उनके साथ मामलात रखे तो रख सकता है, लेकिन दिली ताल्लुक जो है वो किसी काफिर से नहीं होना चाहिए, वो मोमिन से हो, अल्लाह वाले से हो, अल्लाह ताला से। इस तरह से अपने ईमान की हिफाजत करें, बल्कि ईमान की हिफाजत का तरीका यह है कि नेक लोगों की सोबत में रहें। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं आजकल के ज़माने में नेक लोगों की सोबत में रहने को फ़र्ज कहता हूँ, नेक सोबत में बैठने को मैं फ़र्ज कहता हूँ। कहते वजह उसकी ये है कि ईमान की हिफाजत फ़र्ज है, और जो ईमान की हिफाजत का ज़रिया होगा वो भी फ़र्ज है, और वो ज़रिया है नेक लोगों की सोबत, अल्लाह वालों की सोबत। इसलिए कि अल्लाह वालों की सोबत में कम से कम इतना फ़ायदा ज़रूर होता है कि आदमी का ईमान बच जाता है। उस सोबत से और ज़्यादा फैज उठाएगा और फ़ायदा उठाएगा तो इससे भी ज़्यादा फ़ायदा होगा, लेकिन कम से कम ये है कि जो किसी अल्लाह वाले के साथ रहेगा, उसकी सोबत में रहेगा, वो अपने ईमान से इंशाअल्लाह कभी महरूम नहीं होगा। बहरहाल दुनिया में भी और आखिरत में भी बहुत बड़ी नेमत जो है वो ईमान है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला से एक रिवायत है कि एक मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में नमाज पढ़ा करके बाहर तशरीफ ला रहे थे, दरवाजे से निकल रहे थे कि इस दौरान एक आदमी आया और उसने हुजूर से पूछा कि या रसूलल्लाह कयामत कब कायम होगी। आपने उनसे पूछा कि भाई क़यामत तो जब कायम होगी होगी, तुम ये बताओ तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है। तो क़यामत के लिए तैयारी की ज़रूरत है, जो तैयारी करेगा वो क़यामत में राहत में होगा, जिसने तैयारी ना की होगी वो परेशानी में होगा। तो तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी की है। तो उसने अर्ज़ किया कि हुज़ूर मेरे पास नफिल इबादतों का तो कोई ज़्यादा ज़खीरा नहीं है, यानी मैंने ज़्यादा नफिल इबादतें नहीं की हैं, फ़राइज़ वाजिबात मैं अदा करता हूँ, लेकिन हुजूर एक बात है कि मैं अल्लाह उसके रसूल से मोहब्बत करता हूँ, यानी अपने दिल में मैं अल्लाह उसके रसूल की बेपाया मोहब्बत का ज़खीरा रखता हूँ। आपने फरमाया क्या المرء مع من احبه، قیامت میں کل آدمی، قیامت میں آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے دل میں اس کی محبت ہو. تو اگر تمہارے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت ہے تو اللہ اس کے رسول کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سے یہ بات سن کر کے ہمیں اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ یا تو اتنی خوشی جب ہوئی تھی جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا تھا، جب اللہ پاک نے ہمیں ایمان دیا تھا تو ہمیں بہت ہی خوشی ہوئی تھی اور بے حد خوشی ہوئی تھی، کیونکہ ہم جانتے تھے کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ وہ کفر سے نکال کر کے ایمان کی روشنی میں عطا پہنچا دیں اور کفر سے بچا کر کے ایمان کی دولت عطا فرما دیں. تو جس دن ہمیں ایمان ملا تھا اس دن ہمیں اتنی خوشی ہوئی تھی کسی چیز سے خوشی نہیں ہوئی، یا خوشی ہوئی تو اس دن ہوئی جب آپ نے یہ فرمایا کہ آدمی قیامت میں اس کے ساتھ اٹھے گا جس سے اس کو محبت ہوگی. اس لیے ان کو محبت تھی کہ اس سے آخرت میں حضور کی ہمراہی ملنے کی امید ہو گئی، ورنہ حضور کا تو بہت اونچا مقام. اس لیے صحابہ اکرام یہ سمجھتے تھے کہ بھائی دنیا میں تو اللہ نے ہمیں چھتر پھاڑ کر یہ نعمت دے رکھی ہے کہ ہر وقت حضور خدمت میں حاضر ہیں، جب چاہیں حضور کی زیارت کر لیں، جب چاہیں آپ سے ملاقات کر لیں، جب چاہیں آپ خدمت میں حاضری دے لیں، لیکن آخرت میں آپ کہاں ہوں گے، ہم جانے کہاں ہوں گے. جنت میں چلے بھی گئے تو آپ تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے اور ہم معلوم نہیں کہاں ہوں گے، خدا جانے حضور کی زیارت بھی نصیب ہوگی نہیں ہوگی، یہ غم تھا ہوں گے. اور آپ کے ارشاد سے یہ عقدہ حل ہو گیا کہ بھائی جس کو حضور سے محبت ہوگی وہ قیامت میں حضور کے ساتھ ہوگا، چاہے عمل جس سے محبت ہے اس کے برابر ہو یا نہ ہو یہ اس میں شرط نہیں ہے، عمل ہونا شرط نہیں ہے، محبت ہونا شرط ہے. تو جیسے ان کو ایمان لانے پر سب سے زیادہ خوشی ہوئی تھی، بس سمجھ لو کہ وہی جانتے تھے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے، ہمیں تو اس کی دولت کا پتہ ہی نہیں. حتیٰ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے قصہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور خدمت میں ایک دفعہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضور ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور خدمت میں روتے ہوئے آئے. آپ نے پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہیں؟ حضور آپ دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ نے میری والدہ کو ایمان نصیب فرما، میری والدہ ایمان سے محروم ہے فی الحال اور وہ آپ کی شان میں ایسی ویسی باتیں کہہ دیتی ہیں تو مجھے اس کا بڑا رنج ہوتا. تو آج بھی کچھ انہوں نے ایسی باتیں آپ کی شان میں کہہ دیں مسلمان نہ ہونے کی وجہ سے تو مجھے رونا آ گیا کہ میری ماں کیا بنے گا، اسے کیا انجام. اس لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو بھی ایمان دے دے. تو آپ نے دعا فرما دی کہ اللہ ابو ہریرہ کی والدہ کو بھی ایمان نصیب فرما. بس ادھر آپ نے دعا فرمائی، ادھر میں آپ کی خدمت میں سے گھر واپس گیا. بس جیسے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ گھر کا دروازہ اندر سے بند ہے اور میرے والدہ کے غسل کرنے کی آواز آ رہی. تو جیسے میں دروازے کے پاس پہنچا تو میری والدہ نے آپ بول رہے ٹھہرو ذرا میں غسل کر رہی ہوں. میں باہر انتظار کرتا رہا، تھوڑی دیر میں انہوں نے غسل پورا کیا، کپڑے تبدیل کیے اور پھر کنڈی کھولی اور کھولتی کہا ابو ہریرہ میں گواہی دیتے ہوں اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہوں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسول. تو ایک دم میری والدہ نے کلمہ پڑھ لیا اور مجھے حضور کی دعا قبولیت کا مشاہدہ ہو گیا کہ ادھر حضور نے دعا فرمائی، ادھر والدہ نے غسل شروع کر دی. اور میں پہنچا اور دروازہ کھولا تو انہوں نے ایمان قبول کر لی، اسلام قبول کر لی. کہتا پہلے میں گیا تھا والدہ کے ایماندار نہ ہونے کے غم میں روتے ہوئے، اب گیا میں والدہ کے ایمان لانے کی خوشی میں روتے ہوئے. अब मैं खुशी खुशी यहाँ से रोता हुआ हुजूर की खिदमत में पहुँचा। हो जाएगा हुजूर, आप खुश हो जाइए कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल फरमा दी और मुझे इसका मुशाहिदा करा दिया कि आपकी दुआ की तुफैल मेरी वालदा ने ईमान कबूल कर लिया और वो ईमान ले आई, मुसलमान हो गए। आपने खुशी का इजहार फरमाया, मुबारकबाद दी। हम क्या जाने भाई ईमान कितनी बड़ी दौलत है। सहाबा इकराम जानते थे कि ईमान कितनी बड़ी नेमत है, लेकिन हमें हमारे समझ में आए ना आए, लेकिन इस बात को हम समझ लें कि ईमान बहुत बड़ी दौलत है। और ईमान पर मरते दम तक कायम रहना, बस ये है इस्तेकामत। ये क्योंकि दारोमदार खात्मे का इनमल आमाल बिल खवातीन, तमाम आमाल का दारोमदार खात्मे पर है। अगर खात्मा ईमान पर हो गया तो फिर सारी जिंदगी के नेक आमाल करें इंशाल्लाह, कमी कोताही भी इंशाल्लाह दूर हो जाएगी उनकी। और खुदा ना खास तो खुदा ना खास था किसी का मरने से पहले पहले ईमान जाता रहा, जिंदगी भर की सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ईमान तो वो नेमत है, ईमान तो वो नेमत है कि अगर किसी की सारी जिंदगी हालत कुफर में गुजरी, चाहे 100 साल उसने कुफर में गुजारे, 90 बरस उसने कुफर की हालत में गुजारे, और उसने कुफर की हालत में कुछ नेक काम भी कर लिए, और काफिर नेक काम भी करता ही है, सदका दे देना, खैरात कर देना, खुश अखलाकी से पेश आना, किसी की हमदर्दी कर देना, किसी के साथ खैर खाई कर लेना, तो उसको कुफर की वजह से इसका सवाब नहीं मिलता। लेकिन अगर वो 90 बरस के बाद या 100 साल के बाद या 70 साल के बाद ईमान ले आया, तो एक तो उसका 90 बरस का कुफर खत्म हो गया, और उसने जितने गुनाह किए थे वो माफ हो गए, तो कुफर के अलावा और भी तो बहुत सारे गुनाह हैं, वो भी माफ हो गए उसके। तीसरे, उसने जो हालत कुफर में नेक काम किए थे उसका भी सवाब अल्लाह ताला दे देते। ये जो मैं तब बताना चाह रहा था आप कि इतने ईमान इतनी बड़ी दौलत है कि हालत कुफर में जो उसने नेक काम किए होंगे, अच्छे अच्छे काम किए होंगे, अल्लाह ताला उसका बदला भी अता फरमाते हैं, क्योंकि उनके सवाब मिलने की शर्त ईमान थी। अब ईमान ले आया वो मरने से पहले पहले, लिहाजा अब उसको उसका भी सवाब मिल जाए। ईमान ऐसी बड़ी दौलत है भाई, जैसे बहुत बड़ी दौलत अल्लाह बचाए, इसके मुकाबले कुफर भी सबसे बदतरीन है कि खुदा ना खास्ता कोई 90 बरस का मुसलमान रहा, साहिब ईमान रहा, नमाजें पढ़ता रहा, रोजे करता रहा, हज करता रहा, जक़ात देता रहा, तस्बीहात पढ़ता रहा, तिलावतें करता रहा, तस्बीहात पढ़ता रहा, सत्र खैरात करता रहा, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता खात्मा ईमान पर ना हो, सब बर्बाद हो जाए। अल्लाह तो ईमान पर जमना, इसे कहते हैं इस्तेकामत। इन आयात में जो मैंने आपके सामने तिलावत की, अल्लाह पाक ने ईमान और उस पर इस्तेकामत की फजीलत बयान फरमाई, उसका अजर बयान फरमाया, उसको सवाब बयान फरमाया, और उसके अहम अहम फवायद जो दुनिया और आखिरत में मोमिन को मिलेंगे वो बयान फरमाए हैं। उन्हीं में से कुछ मैं इंशाल्लाह ताला बयान करूँगा, कुछ आज कुछ इंशाल्लाह आइंदा इतवार। तो इस्तकामत कहते हैं जमने को, इस्तकामत कहते हैं मुदावमत करने को, इस्तकामत कहते हैं पुख्तगी और मजबूती को। इसके दराजात हैं, एक अदना दर्जा, एक दरमियाना दर्जा, एक आला दर्जा है। इस्तकामत के जितने भी दराजात हैं सबका वो सवाब है जो इस आयत में अल्लाह पाक ने आगे बयान फरमाया है। अब जिस दर्जे की इस्तकामत होगी उसके लिए अजर सवाब और फजीलत भी उसी दर्जे की होगी। अदना दर्जा तो इस्तकामत का यह है कि इंसान ईमान लाने के बाद उस पर मरते दम तक कायम रहे, ये अदना दर्जा है। सबसे कम दर्जा इस्तकामत का यह कि ईमान लाया है और ईमान लाने के बाद बस फिर मरते दम तक ईमान पर कायम रहे, अपने अख्तियार से अलियाज़ुबिल्लाह कुफर इख्तियार कर, उसका भी ये सवाब होगा जो इंशाअल्लाह ताला आगे बयान किया जाएगा। और ये दर्जा तो हर मुसलमान को हासिल, ہر صاحب ایمان مرد عورت کو یہ درجہ تو حاصل ہے، بس شرط یہ ہے کہ خاتمہ اس کا ایمان پر ہو جائے. اور دوسرا درجہ اس کا یہ ہے کہ انسان مسلمان ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت پر جم جائے، نیک کاموں کو مضبوطی کے ساتھ تھام لے اور کوشش کرے کہ بس اب ان کے اوپر قائم رہے اور ان کو بجا لاتا رہے، ان کو انجام دیتا رہے. ایسے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی عادت ڈال لے، کوشش کرے، اور کوشش کر کے بس مرتے دم تک گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے اور اس فکر میں اور تگ و دو میں مصروف رہے. بس دھن دھیان اس کی یہ رہے کہ بھائی اب یہ فلاں فلاں گناہ جو پہلے مجھ سے ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے وہ اب میں ان سے بچوں گا. بس جیسے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے پابندی کے ساتھ رکھتا رہے، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دیتا رہے، اور کوشش کرے کہ بس اب ان کے اوپر قائم رہے اور ان کو بجا لاتا رہے، ان کو انجام دیتا رہے. ایسے جتنے گناہ ہیں ان سے بچنے کی عادت ڈال لے، کوشش کرے، اور کوشش کر کے بس مرتے دم تک گناہوں سے بچنے کی کوشش میں لگا رہے اور اس فکر میں اور تگ و دو میں مصروف رہے. بس دھن دھیان اس کی یہ رہے کہ بھائی اب یہ فلاں فلاں گناہ جو پہلے مجھ سے ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے وہ اب میں ان سے بچوں گا. بس جیسے نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، روزے پابندی کے ساتھ رکھتا رہے، زکوٰۃ پابندی کے ساتھ دیتا رہے، اور اپنی نظر کی حفاظت کرے، اپنی زبان کی حفاظت کرے، اپنے کان کی حفاظت کرے، اپنے ظاہر کی حفاظت کرے گناہوں سے، اپنے باطن کی حفاظت کرے گناہوں سے. تو ایک دوسرا درجہ پھر یہ، بعض ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، کبھی روزے رکھتے ہیں کبھی نہیں رکھتے، کبھی زکوٰۃ دیتے ہیں کبھی زکوٰۃ نہیں دیتے، اور طرح طرح کے گناہوں کے اندر بھی مبتلا رہتے ہیں. کبھی خیال آ گیا تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا اور توبہ استغفار کر لی، اور نہیں تو بس گناہ کر رہے ہیں بس، اور بے خوف و خطر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو ان کو ادنا درجے کی استقامت تو حاصل ہے کہ ہیں صاحب ایمان، بڑے سے بڑا گنہگار بھی اگر اس کے پاس ایمان ہے تو وہ مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے وہ، تو ایمان پر تو جمع ہوا ہے وہ. لیکن جو ایمان کے تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اس پر وہ کمزور ہے. تو ایک درجہ استقامت کا یہ بھی ہے کہ ایمان لانے کے بعد ایمان پر بھی جمع ہوا ہے اور ایمان کے جو تقاضے ان کے اوپر بھی جمع ہوا ہے، یہ درمیانہ درجہ سمجھ لیجیے. اور اعلیٰ درجہ یہ ہے، استقامت کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت اللہ تعالی کے علاوہ کی محبتوں پر غالب آ جائے. اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ایسی غالب آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو دوسری محبتیں ہیں، جیسے ماں باپ کی محبت ہے، بیوی بچوں کی محبت ہے، اولاد کی محبت ہے، بہن بھائیوں کی محبت ہے، دوست احباب کی محبت ہے، عزیز و اقارب کی محبت ہے، مال و دولت کی محبت ہے، عہدے اور منصب کی محبت ہے، یہ ساری محبتیں اس کی مغلوب ہوں اور اللہ تعالیٰ کی محبت سب پہ غالب ہو. اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا سچا عاشق ہوتا ہے، اور ہر جگہ بس وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو مقدم کرتا ہے. اگر کہیں دین و دنیا کا مقابلہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو ترجیح دیتا ہے. جہاں ایک طبیعت کا تقاضا یہ ہے کہ میں فلاں گناہ کر لوں، اللہ تعالیٰ حکم یہ ہے کہ ہماری نافرمانی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اختیار کر لیتا ہے اور طبیعت کی چاہت کا اعتبار نہیں کرتا ہوں. اپنی طبیعت کے چاہت کو دبا کر کے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتا ہے. اگر نافرمانی تو باز آ جاتا ہے اور حکم ہے تو بجا لاتا ہے, لیکن اپنی طبیعت کو نہیں چاہتا. مثال کے طور پر گرمیوں کے زمانے میں فجر کی نماز میں اٹھنا بعض لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ گرمیوں کی راتیں ہیں, آخری رات میں ہوا بھی بہت ٹھنڈی چلتی ہے, رات بھی چھوٹی ہوتی ہے, دیر سے بھی سوتے ہیں, نیند بھی بڑی گہری آتی ہے اور بڑی میٹھی آتی ہے. اب گہری نیند آ رہی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے جھونکے چل رہے ہیں, اب فجر کی اذان ہو رہی ہے. اب اللہ تعالیٰ کا منادی تو یہ کہہ رہا ہے الصلاۃ خیر من النوم, اب نماز سونے سے بہتر ہے. اب ان کا حکم تو یہ کہ وہ اٹھو, بستر بھی چھوڑو, ٹھنڈی ہوا بھی چھوڑو, اور خمار بھی دور کرو, اور جلدی سے کھڑے ہو جاؤ اور وضو کرو اور جا کر جماعت سے نماز پڑھو. اب ایک طرف تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ایسی کا اعلان کر رہا ہے مؤذن, دوسرے طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں ابھی تو مزہ آ رہا, تھوڑی دیر اور سو جاؤں, تھوڑی دیر اور سو جاؤں, ابھی تو بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں, بڑا سہانا وقت ہے, نیند بھی بڑی گہری آ رہی ہے, رات کو دیر سے بھی سویا تھا, ایک خراٹا اور لے لوں. ایک خراٹا کا مطلب ہے 7 بجے آنکھ کھلے, ہاں, اور 2 خراٹے کا مطلب ہے 8 بجے آنکھ کھلے, تو 1-2 خراٹے اور لے لوں. تو اب کشمکش میں ہوتا آدمی, جو کچا ہوتا ہے وہ تو سویا ہی رہ جاتا ہے. نماز بھی نکل گئی, فجر کی نماز بھی قضا ہو گئی, اب جناب 8 بجے آنکھ کھل رہی ہے اس کی. اور جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت غالب ہوتی ہے, نیند کی محبت مغلوب ہوتی ہے, وہ کہتا ہے خبردار جب سویا بس فوراً کھڑا ہو جاتا ہے, بس چاہے رات کو 2 بجے سوئے اور چاہے 4 بجے سوئے, وہ تو 5 بجے اٹھ جائے گا. اس کو نیند سلا نہیں سکتی کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا عاشق ہے. اللہ تعالیٰ کا جو عاشق ہوتا ہے وہ نیند کا عاشق نہیں ہوتا, وہ نیند قربان کر کے آرام سے سویرے سویرے اٹھ جاتا ہے. فجر تو فجر, اس کی تو تہجد قضا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. تو یہ ہے مقابلہ دین اور دنیا کا. تو جو عاشق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا, وہ ایسے موقع پر اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتا, اپنی چاہت کو نہیں دیکھتا, اللہ تعالیٰ کے حکم کو دیکھتا ہے. ان کا تو حال یہ بیان فرمایا ہے کہ نہ شبد نصیب دشمن, کہ شبد حالانکہ تیغست سر دوستاں سلامت, جب خنجر آزمائی, کہ کسی دشمن کو بھی, اے میرے محبوب, کسی دشمن کو بھی یہ بات نصیب نہ ہو. کہ آپ کی تلوار سے وہ ہلاک ہو, کسی دشمن کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ آپ کی تلوار سے وہ ہلاک ہو. ہم لوگوں کے سر حاضر ہیں, تلوار کی دھار دیکھنی ہے تو آزما کے دیکھ لو. وہ ایسا عاشق ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کی تلوار دشمنوں میں بھی نہ چلے, ہمارے سر کس لیے, ہم بھی چلا کے دیکھ لیجیے. تو تن من دھن سب قربان کر دیتے ہیں اس میں, نکل جائے دم تیرا قدموں کے دن نیچے, یہ دل کی حسرت, یہی آرزو ہے. تو ایک یہ استقامت ہے بھائی, اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. تو استقامت کا ایک اعلیٰ درجہ ہے, ایک درمیانہ درجہ ہے, ایک ادنا درجہ ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجے میں داخل ہوں. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ایمان پر بھی ہمیں استقامت دے رکھی, اللہ تعالیٰ مرتبہ تک قائم رکھے, پھر درمیانہ درجہ بھی نصیب ہو, پھر اس کا اعلیٰ درجہ بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. استقامت حاصل کیسے ہوتی ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں ذکر کروں گا. بس آج تو میں اتنا ہی عرض کر دوں کہ بھائی ایمان بہت بڑی نعمت ہے, اس پر استقامت بہت بڑی دولت ہے, اور اس کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے اتنے ہی ایمان میں اضافہ ہوگا, اور اتنے ہی انشاءاللہ تعالیٰ استقامت میں اضافہ ہوگا. پورا طریقہ میں انشاءاللہ تعالیٰ آخر میں عرض کروں گا. اللہ پاک نے اس آیت میں استقامت کی یہ فضیلت بیان فرمائی ہے. اس فضیلت سے پہلے ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی, وہ بھی عرض کر دوں, وہ بھی استقامت کے سمجھنے کے لیے ہے. استقامت ایک معنی آتا ہے مداومت کرنے کی, کہ بھائی آدمی جو نیک کام کرے نا اس پر ہمیشگی کرے, تھوڑا کرے لیکن ہمیشہ کرے. وہ مشہور حدیث ہے کہ احب الاعمال الی اللہ اقوامها ادوموها و ان قلا، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عمل زیادہ محبوب ہے کہ جو تھوڑا ہو مگر ہمیشہ ہو، ہمیشہ ہو اگر سے تھوڑا ہو. لہذا ہر آدمی اپنے اپنے حالات کے اعتبار سے اور اپنی اپنی مصروفیات کے اعتبار سے اور اپنی اپنی مشغولیات کے اعتبار سے، فرائض واجبات کے علاوہ اور تمام گناہوں کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ، جتنی بھی نفلی عبادتیں ہیں اس کے اندر اتنی مقدار مقرر کر لے کہ جس کو روزانہ سہولت سے آدمی پورا کر سکے، اور پھر کوشش کرے کہ روزانہ وہ مثلا قرآن شریف کی تلاوت. اب کبھی تو آدمی ایک سے بڑا کر لیتا ہے، کبھی جوش میں 5000 پڑھ لیتا، کبھی تو انسان میعاد مقبول کی آدھی منزل پڑھتا ہے اور جوش میں کوئی پوری پڑھ لیتا ہے، یعنی پوری میعاد مقبول کی 7 منزلیں پڑھ لیتا. اسی طرح تسبیحات کا معاملہ ہے کہ کبھی تو جناب روزانہ 100 مرتبہ پڑھ رہا ہے، جوش میں آیا تو جناب 10,000 مرتبہ پڑھ لی تسبیحات پڑھ لی، اور ایسے ہی کبھی جناب جوش آیا تو تہجد جناب روزانہ ہو رہی ہے، اور پھر جب جوش ختم ہوا تو پورے مہینے غائب ہو رہی. بہت سے نیک کاموں میں ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی اشراق چاش کی ایسی پابندی ہے کہ نہ گرمی میں قضا نہ سردی میں قضا، جب غائب تو پھر ایسے غائب کہ نام ہی بھول گیا. تو بہت سے نیک کاموں کے اندر انسان کا ایسا حال ہوتا ہے. تو اس میں کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ آدمی ان میں سے اتنی مقدار مقرر کرے کہ پھر گرمی سردی سفر حضر میں حتی الامکان اسے پورا کرنے کی کوشش کرے، یہ زیادہ بہتر ہے. اگرچہ کوئی نیک عمل جو کہ فرض واجب نہیں ہے، کبھی ہو کبھی نہ ہو، یہ بھی استقامت کا ایک درجہ اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، مداومت کا ایک قسم یہ بھی ہے کہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں، لیکن اس درجے کا نہیں ہے کہ جو تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہو. تو مداومت اختیار کرنی چاہیے، جس طرح فرائض بس دیکھو گرمی ہو سردی ہو بیمار ہو سفر ہو حضر ہو، نماز تو پڑھنی پڑنی، روزہ تو رکھنا ہی ہے، زکات تو دینی ہے. تو جس طرح یہ ہے کہ ان کے اندر حسب موقع اللہ پاک کی طرف جو سہولت ہے وہ حاصل ہے، لیکن ہے ادائیگی پابندی کے ساتھ. اسی طرح گناہوں سے بچنے کے اندر بھی ایک تو ہے کہ آدمی ایک دن دو دن مہینہ 10 دن تو سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. ایک ہفتے تو اس نے نظر کی بھی حفاظت کر لی، کان کی بھی حفاظت کر لی، زبان کی بھی حفاظت، اس کے بعد پھر ایسا گناہ میں ڈوبا کہ سر سے پیر تک سارے گناہ کر ڈالے، یہ چیز بہتر نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ کوشش کرے کہ جب گناہوں سے بچے تو بچ بچتے چلا جائے، اگر بار بار ہو رہا ہے تو توبہ بھی نہ چھوڑے. تو مداومت بھی استقامت کا بہترین مفہوم ہے سمجھنے کے لیے. لہذا استقامت کی دعا اور مداومت کی کوشش یہ بہت بڑی چیز ہے بھیا، اسی کی اہمیت اللہ پاک نے اس کے اندر بیان فرمائی ہے اور اسی کی فضیلت اس کے اندر ارشاد فرمائی ہے. تو آج میں چاہتا ہوں کہ میں اسی پہ اکتفا کر لوں انشاءاللہ تعالی، پھر آگے اس کے فضائل اور اس کے حاصل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ عرض کروں گا. دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے. عامر کی صحت کے لیے دعا فرمائیے. اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم لك الحمد لا نسي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. هم سبكي ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، ہمارے سارے اساتذہ، اکابر، مشائخ، احباب، جملہ متعلقین، متوسلین، تمام حاضرین اور حاضرات اور ان کے گھر والوں کی مغفرت فرما یا اللہ، ہم سب کی کامل مغفرت فرما، مکمل بخشش فرما یا اللہ. مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا یا اللہ، مرتے دم تک ہمارے ایمان کی حفاظت فرمانا یا اللہ. ایمان کی سلامتی کے ساتھ اور اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ زندہ رکھنا یا اللہ. جب تک آپ ہمیں زندہ رکھیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ، اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ یا اللہ قائم و دائم رکھنا یا اللہ. اپنی باع و طاعت کے ساتھ زندہ رکھنا یا اللہ. استقامت کے تمام درجات سے مالا مال فرما یا اللہ. ہم سب کو استقامت نصیب فرما یا اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما، اعمال صالحہ میں مداومت نصیب فرما، یا اللہ اعمال صالحہ میں مداومت نصیب فرما، اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، اپنی ناراضگی اور دوزخ سے پناہ عطا فرما، ہماری ہمارے متعلقین اور تمام مسلمان مردوں عورتوں میں جو جو بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرما، سب کو شفا کلی عطا فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے بچوں اور بچیوں کے رشتوں میں جو پریشانیاں ہیں سب کو دور فرما، ہر ایک کو اس کے رشتے یا اللہ بروقت نصیب فرما، یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا اللہ جو مقروض ہیں قرضوں کے اترنے کا انتظام فرما، یا رحم الراحمین ہمارے ملک پر رحم فرما، ہم پر ہمارے ملک پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہماری شامت اعمال کو دور فرما، یا اللہ ہماری شامت اعمال کو دور فرما، حکومت صالحہ قائم فرما، یا اللہ حکومت صالحہ قائم فرما، تمام کفار و مشرکین کو اپنے تمام منصوبوں میں ناکام فرما، اپنے عزائم اور منصوبوں میں ناکام و نامراد فرما، یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر ہم سب کو نصیب فرما، ہر شر سے اپنی پناہ عطا فرما، یا اللہ جہاں جہاں جہاد ہو رہا ہے ہر جگہ مجاہدین کی مدد فرما اور ان کو فتح مبین عطا فرما، جتنے احباب نے خواتین نے دعا کیا